الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي علا في توحده ودنا في تفرده الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المأصومين المنتجبين لا سيما على بقية الله في الأرضين وحجته إلى العالمين واللعن الدائم على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصب بحقوقهم أجمعين من يوم ظلمهم وغصبهم وعداوتهم إلى يوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون صلوات پڑھیں محمد وعلى محمد اعزائي الكرام حسب معمول اپنی گفتگو کا آغاز ہم ایک فقہی مسئلہ بیان کرنے سے کریں گے. ایک مسئلہ میں نے کل شروع کیا تھا, اسی کو تھوڑا سا میں آگے بڑھاتا ہوں. آج کل کی گفتگو میں, کل کی شب میں جو بات میں نے عرض کی تھی ابھی خدمت میں, وہ یہ تھی کہ اسلام میں جو نظام وراثت ہے اس کے اعتبار سے جب بھی ایک شخص اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے, جب بھی کسی فرد کا انتقال ہوتا ہے, تو اگر جانے والا مرد ہے تو اس کی شریک حیات, اس کی اہلیہ یقیناً اس کی وارث بنتی ہے, اور اگر جانے والی ایک عورت ہے تو اس کا شوہر, اس کا شریک حیات یقیناً اس کا وارث بنتا ہے. لیکن وہ جو وراثت ہے وہ بہرحال 100% وراثت نہیں ہے, نہ مرد کے حوالے سے نہ عورت کے حوالے سے. نہ بیوی کے جانے کے بعد مرد اپنی اہلیہ کی مال و دولت کا یا اس کی جائیداد کا 100% وارث ہے, اور نہ مرد کی دنیا سے رخصت ہونے کے بعد اس کی شریک حیات اس کی 100% وارث ہے. اس کی ڈیٹیلز میں کل عرض کر چکا ہوں. میں نے یہ عرض کیا تھا کہ بہرحال ورثہ میں تین کیٹیگریز بنتی ہیں, کیٹیگری 1, کیٹیگری 2 اور کیٹیگری 3. آج ہم تھوڑا سا کیٹیگری 1 کو ڈسکس کرتے ہیں, اگر موقع مل گیا تو کیٹیگری 2 کو بھی آج ڈسکس کر لیں گے. پھر انشاءاللہ مزید اس سلسلے میں جو مسائل ہیں وہ ضرورت محسوس ہوئی تو کل بھی تھوڑا سا آگے بڑھاؤں گا. کیٹیگری 1 کے اندر جب ایک انسان اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو اس کے کیٹیگری 1 کے جو وارث ہیں ان میں دو تین ٹائٹلز ہیں. سب سے پہلے مرنے والے کے والدین, مرنے والے کے والدین, مرنے والے کی ماں اور مرنے والے کا باپ, یہ دونوں اس کے وارث بنتے ہیں کیٹیگری 1 کے اندر. اور اسی طرح مرنے والے کی اولاد, اور اولاد نہ ہونے کی صورت میں اولاد کی اولاد. یہ جتنے افراد بھی ہیں, اب چاہے ان سب میں سے کوئی ایک ہی زندہ ہو, چاہے دو افراد ہوں, چاہے چار چھ افراد ہوں, دس افراد ہوں, مثلا فرض کریں شخص کا انتقال ہوا، ایک مرد کا انتقال ہوتا اور یہ ایسا مرد ہے اس کا انتقال ہوا کہ جس کے ماں اور باپ دونوں زندہ ہیں اور یہ خود شادی شدہ انسان تھا، اس کی اپنی اولاد بھی ہے، تو مرنے والے کے والدین بھی وارث بنیں گے اور مرنے والے کی اولاد بھی وارث بنے گی. اب اس کے اندر تفصیلات ہیں، یعنی وہ ڈیٹیلز اگر میں آپ کو بتا بھی دوں گا صرف الجھاؤں گا اس وقت آپ کو بیٹھ کر، بات سمجھا نہیں پاؤں گا کہ کتنا حصہ کس کا ملنے والا ہے، کیونکہ وہ یاد بھی رہنے والا نہیں آپ کو. یہ جب بھی زندگی میں پیش آتا ہے انسان کے ساتھ یہ واقعہ تو پھر کتاب دیکھنا ہی پڑتی، کوئی ہم سے ہی پوچھے گا تو ہم کتاب دیکھ کر ہی بتا پائیں گے. لیکن اتنا تو ہے کہ فرسٹ کیٹیگری کے اندر مرنے والے کے والدین اور مرنے والے کی اولاد. تھوڑا سا میں وضاحت کر دوں، بے ان مانا کہ مرنے والے کے والدین بھی وارث بنیں گے، مرنے والے کی اولاد بھی وارث بنے گی. اب اس میں ایک غلطی جو بعض اوقات دیکھنے میں آئی ہے وہ یہ کہ اگر مثال کے طور پر ایک ایسے شخص کا انتقال ہوا جو فرض کر لیتے ہیں کہ خود 50-55 سال کا تھا اور اس کی اپنی اولاد مثال کے طور پر جو ہے وہ 25 سال کی، 20 سال کی، سم ٹائمز 30 سال کی اولاد ہے اس کی، اور یہ جو بچے یعنی جو مرنے والے کی اولاد ہیں اگر رشتوں کے دور سے دیکھا جائے تو اب ان بچوں کے دادا بھی زندہ ہیں، تو یہ بچے کبھی بھی نہیں کہتے کہ ہمارے بابا کا انتقال ہو گیا ہے، دادا آپ کا بھی اس وراثت میں حصہ ہے، یہ کبھی سوچا بھی نہیں جاتا. اور یہ بہت بڑی غلطی ہے یا غلطیاں اس طرح کی جو ہو رہی ہیں، یعنی صرف اس اعتبار سے کہ شخص کا انتقال ہوا اور اس کی اولاد ماشاءاللہ خود پڑھی لکھی ہے، بڑے بچے ہو گئے، ایک خاندان ڈیولپ ہو چکا ہے، اٹ ڈزنٹ مین کہ مرنے والے کے باپ کا حصہ یا اس کی ماں کا حصہ ختم ہو جائے گا. جا کر ان کو بتانا، ان کو دینا، ان سے ڈسکس کرنا ضروری ہے، وہ نہ لیں ان کی مرضی ہے. ایک بات میں عرض کر دوں کہ یہ سارے سسٹم، اس کو ہم ڈیفالٹ سسٹمز کہہ سکتے ہیں، ان ڈیفالٹ سسٹمز کے اندر انسان اگر باہمی رضامندی کے ساتھ کوئی فیصلہ کرنا چاہے تو اسلام روکے گا نہیں. یعنی مثال کے طور پر مرنے والے کا باپ، یعنی جو شخص کا انتقال ہوا اس کا باپ، یعنی جو مرنے والے کے بچے ان کا دادا، اگر دادا کہتا ہے کہ بیٹا مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے، مجھے معلوم ہے کہ میرا حصہ ہے، مجھے معلوم ہے شریعت میرا حصہ مقرر کر کے رکھا ہے، لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ میرا حصہ تم لوگ آپس میں برابر بانٹ لو، تو ٹھیک ہے، اس وارث کے پاس رائٹ ہے اپنے رائٹ سے صرف نظر کرنے کا، لیکن بہرحال بچوں کے پاس، مرنے والے کے بچوں کے پاس یہ رائٹ نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی سے ڈیسائیڈ کر لیں کہ ہمیں دادا کو کچھ دینا ہی نہیں ہے. لیکن موسٹ آف دا ٹائمس ہوتا یہ کہ انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہمارے دادا کا بھی کچھ حق بنتا ہے ہمارے بابا کا اگر انتقال ہوا ہے. تو مرنے والے کے والدین مرنے والے کی اولاد، اولاد کے نہ ہونے کی صورت میں اولاد کی اولاد. اب یہ بات تھوڑا سا آپ مختلف ایگزامپلس کے اندر سمجھنے کی کوشش کریں گے تو کلیئر ہوگی بات. فرض کریں ایک ایسے شخص کا انتقال ہوا جس کے بچے بھی ہیں اور اس کے بچوں کے بچے بھی ہیں، یعنی سدھا سیدھا شخص کا انتقال ہوا، فرض کر لیں کہ 65 سال کا انسان ہے، 70 سال کا انسان ہے، 80 سال کا انسان ہے، اس کے بچے بھی ہیں، فرض کرنے کے 4 بچے، اس کے 2 بیٹے ہیں 2 بیٹیاں، اور ان بچوں کے بچے بھی ہیں، یعنی پوتے پوتے بھی ہیں، پوتیاں بھی ہیں، نواسے نواسیاں بھی ہیں، تو ورثہ جو بنیں گے وہ صرف بیٹے اور بیٹیاں بنیں گی، پوتے اور پوتیاں، نواسا نواسیاں کیٹیگری 1 کے اندر فرسٹ آف آل نہیں آتے، پہلے نہیں آتے. اگر ان 4 میں سے کوئی ایک بھی زندہ، مثال کے طور پر یہ شخص جس کا انتقال ہوا 75 سال کا انسان بیچارہ جس کے 4 بچے تھے، ان 4 میں سے بھی مثال کے طور پر ہم فرض کر لیتے ہیں کہ 3 بچوں کا انتقال ہو چکا تھا، صرف ایک بیٹی بچی تھی، اور جو 2 بیٹے اور ایک بیٹی کا انتقال آلریڈی ہو چکا ہے اس مرنے والے کی، اس کے پاس سے پوتے پوتیاں نواسے نواسی موجود ہیں، اس صورتحال میں صرف جو ایک بیٹی بچی وہ وارث بنے گی، پوتے پوتیاں نواسے نواسی وارث نہیں بنیں گے. یعنی پوتے پوتیاں اور نواسے نواسی نہیں کہہ سکتے کہ بھئی ہمارے دادا کا آج انتقال ہوا، ہمارے بابا کا ویسے ہی انتقال ہو چکا ہے، لہذا دادا کی وراثت جو ہمارے بابا کو ملنی تھی آج ہمیں دی جائے، نہیں، دیر از نو کانسپٹ ایٹ آل. ہاں اگر مرنے والے کی اپنی اولاد کا انتقال ہو چکا تھا 4 کی 4، تو پھر کیٹیگری 1 کے اندر ہی پوتے پوتیاں نواسے نواسیاں بھی وارث بن جاتے ہیں. مجھے نہیں پتا میں کتنا اپنی بات کو سمجھا پایا، لیکن خلاصہ یہ ہے کہ کیٹیگری ون کے اندر مرنے والے کے والدین اور مرنے والے کی اولاد، اولاد نہ ہونے کی صورت میں اولاد کی اولاد، یہ کیٹیگری ون کے وارث قرار پاتے ہیں. پھر بات جاتی کیٹیگری ٹو کی، انشاءاللہ اس کو ہم کل ڈسکس کریں گے. ایک سلوات بھیج دیجیے گا محمد و آل محمد کو. اذن گرامی، ہم نے تربیت اولاد کے عنوان سے آوزان کے ساتھ ان 10 دنوں میں کچھ گفتگو کرنا ہے، اور سورہ مبارک نحل کی اس آیت کو ہم نے سرنامہ کلام قرار دیا جس میں ارشاد رب العزت ہوا کہ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ لعلکم تشکرون. اللہ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے بطن سے نکالا اور اس حالت میں نکالا کہ لا تعلمون شیئا، تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے، کسی شے کا تمہارے پاس علم نہیں تھا. وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، اللہ نے تمہیں سماعت کی طاقت بھی دی، اللہ نے تمہیں بصارت کی طاقت بھی دی. والافئدہ، اور اللہ نے تمہیں قلوب عطا کیے، تمہیں وہ طاقت دی کہ جس کے ذریعے تم انالائز کر سکتے ہو، تجزیہ کر سکتے ہو، سوچ سکتے ہو، نتائج دے سکتے ہو. لعلکم تشکرون، پروردگار عالم چاہتا یہ ہے کہ تم اللہ کے شکر گزار بندے بن جاؤ. اور ہم نے بات عرض کی تھی کہ اذان گرامی کے پروردگار عالم نے اس آیت میں، چونکہ ہم اپنے موضوع سے ریلیٹ کر رہے ہیں اس آیت کو، ورنہ کئی سارے عناوین اس آیت کے ضمن میں ڈسکس کیے جا سکتے ہیں. تربیت اولاد کے حوالے سے ہم نے کہا کہ پروردگار عالم نے جب انسان کو بھیجا اس دنیا کے اندر، تو باقی سارے کی ساری مخلوقات میں اور کائنات کی اس مخلوق میں ایک فرق ہے، انسانوں میں اور انسانوں کے علاوہ باقی ہر مخلوق. میں ملائکہ کی بات نہیں کر رہا ہوں، اس دنیا میں جو ہمیں کائنات میں نظر آتی ہے مخلوقات کی بات کر رہا ہوں، ان سب کے درمیان ایک فرق ہے. اور اس فرق کا خلاصہ یہ ہے کہ پروردگار کہتا ہے کہ اے بندے، دیکھ، میں نے ساری کائنات کو تیرے لیے پیدا کیا ہے، تجھے اپنے لیے پیدا کیا. یعنی ایک مومن سوال بھی کر رہے تھے، ممکن ہے اس کا جواب انہیں اس جملے کے اندر ملے کہ آخر بندہ یہ کہنے کا رائٹ رکھتا ہے کہ پروردگارا، اے میرے معبود، اے میرے اللہ، تو نے مجھے پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد تو مجھ سے ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ سجدہ بھی کروں، تیری اطاعت بھی کروں، حلال و حرام کا خیال بھی رکھوں، اپنے آپ کو ذمہ دار بھی سمجھوں، جبکہ وہ ساری نعمتیں جو تُو نے مجھے دی ہیں، وہ کائنات کی باقی چیزوں کو بھی دی، مخلوقات کو بھی دی، ان سے تو ڈیمانڈ نہیں کیا، جانوروں سے ڈیمانڈ نہیں کیا، پرندوں سے ڈیمانڈ نہیں کیا، درختوں سے ڈیمانڈ نہیں کیا، پتھروں سے ڈیمانڈ نہیں کیا، مجھ سے کیوں ڈیمانڈ کیا جا رہا، ایسا میرے ساتھ کیا کیا ہے کہ میں تیری بارگاہ میں سر جھکا ہوں. تو اس کا جواب سادہ الفاظ میں یہ کہ ساری کائنات کو تیرے لیے بنایا ہے، اے انسان تجھے اپنے لیے بنایا ہے. اور قرآن نے بہت ہی کلیئرلی اس کا تذکرہ کیا، وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. سَخَّرَ لَكُمْ، پروردگار عالم نے تمہارے لیے تسخیر کر دیا. تسخیر کرنا کسے کہتے ہیں؟ مسخر کرنا کسے کہتے ہیں؟ عربی زبان کا ورڈ ہے، اردو میں استعمال ہوتا ہے لیکن تھوڑا سا مشکل ورڈ ہے. تسخیر کرنا یعنی اس طرح سے تمہیں اختیار دے دینا کہ تم اس کو جس طرح سے چاہو یوز کر سکتے ہو. آج آپ ذرا غور کیجئے، یہ اتنا جو کمیونیکیشن کا سسٹم پوری دنیا میں اتنا اسٹرانگ سسٹم ہے، ٹیلی فون سے لے کر اور پھر جہاں جہاں تک کمیونیکیشن کے حوالے سے بات جاتی ہے، چاہے وہ ٹیکسٹ کمیونیکیشن ہے، چاہے وہ وائس کمیونیکیشن ہے، چاہے وہ پکچر کمیونیکیشن ہے، جس انداز سے بھی، جہاں جہاں تک بھی بات جاری، جس طرح سے ڈیٹا کمیونیکیٹ ہو رہا، آپ ذرا غور فرمائیے کہ یہ سب کچھ پروردگار عالم نے پوٹینشلی اپنی مخلوقات کے اندر رکھا تھا. انسان کو یہ رائٹ دیا کہ وہ ان ریسورسز کو اپنے لیے استعمال کرے. آپ غور فرمائیں، یعنی ایسا نہیں ہے کہ انسان نے کچھ ایجاد کیا ہے، انسان نے دریافت کیا ہے. انسان ایجاد کچھ بھی نہیں کرتا. لفظ ایجاد پھر عربی زبان کا لفظ ہے، اس کے معنی کی وضاحت بھی کر دوں. ایجاد کرنا یعنی ایک ایسی چیز جو وجود نہیں رکھتی تھی اس کو وجود دینا، اور دریافت کرنے کا مطلب یہ کہ ایک چیز موجود تھی اس کو ڈھونڈ کر لے کر آنا. بجلی انسان نے ایجاد نہیں کیے ہیں، بجلی انسان نے دریافت کی ہے. پروردگار کی سسٹم میں بجلی موجود تھی، پوٹینشیلی تھی، نظر نہیں آ رہی تھی. تیل زمین سے انسان نے ایجاد نہیں کیا، دریافت کیا ہے. اس کے یوزز کو انسان نے دریافت کیا، پوٹینشیلی اس کے اندر سب کچھ موجود تھا. تو اب غور فرمانے ہیں ذرا گرامی کہ پروردگار عالم یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھ میں نے تیرے لیے ہر چیز کو مسخر کر دیا، اب رباد و مہو خورشید و فلک درکارن تو نانی بے کفاری وہ بے غفلت نہ خوری. فارسی زبان کا شعر ہے، اب رباد و مہو خورشید و فلک درکارن تو نانی بے کفاری وہ بے غفلت نہ خوری. ابر بادلوں کو کہتے ہیں، کلاؤڈز. بعد ہواؤں کو کہتے ہیں. مہو خورشید چاند اور سورج کو کہتے ہیں. ابر و باد و مہ و خورشید و فلک پورا سولر سسٹم درکار ہیں، پروردگار نے ان سب کو نوکری پہ لگا کے رکھا ہے، پروردگار نے سب کو کام پہ لگا کے رکھا ہے. کیوں؟ تاکہ نانی بے کفاری، تاکہ تجھے ایک روٹی ملے، وہ بے غفلت نہ خوری. یعنی اس کا ترجمہ میں اگر سادہ الفاظ میں کہوں، اے انسان یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ تو روٹی کھا، غفلت نہ کھا. اب ذرا غور کیجئے، انسان کی ایک روٹی کی خاطر آج ہم کو وہ انڈسٹری سمجھ میں آتی ہے کہ جو اس روٹی کو کک کر کے ہم تک پہنچاتی ہے. آپ نے کبھی سوچا پروردگار نے کتنی بڑی انڈسٹری لگائی ہے گندم پیدا کرنے کے لیے؟ اس پروردگار کی انڈسٹری کو آپ سوچیں، اس کے ریسورسز کو سوچیں، ہمارے بس میں نہیں ہے. گندم کو پیدا کرنے کے لیے پروردگار نے سورج کو بنایا، گندم اگانے کے لیے پروردگار نے ہواؤں کو چلایا، بندم اگانے کے لیے پروردگار عالم نے بادلوں کے سسٹم کو بنایا، گندم اگانے کے لیے پروردگار نے پانی کو پیدا کیا، گندم اگانے کے لیے پروردگار نے زمین کو پوٹینشیل دیا، گندم اگانے کے لیے پروردگار عالم نے گندم کے دانے میں ڈیفالٹ پروگرام رکھا. اے گندم کے دانے، اگر تجھے کھا لیا گیا تو تجھے وہ پروڈیوس کرنا ہے، اگر تجھے زمین میں ڈالا گیا تو تجھے وہ پروڈیوس کرنا ہے. اس گندم کے دانے کے اندر بھی سسٹم موجود ہے، سافٹ ویئر پورا موجود ہے. گندم کبھی بھی پیٹ میں جا کے جو ہے وہ اگنا نہیں شروع کر دے گا، زمین میں جا کے ہی اگنا شروع کرے گا. اس کو پتا ہے مجھے کہاں پر کیا کرنا ہے. غور فرمانے، ابر باد و مہو خورشید و فلک درکار تو نانی بے کفاری و بے غفلت نہ خوری. انسان دیکھ، میں نے ساری کائنات کو تیرے لیے بنایا، تجھے اپنے لیے بنایا. واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم. اب تجھے جو اپنے لیے بنایا ہے تو اب اس کے لیے سسٹم ہے، اور جب تجھے اپنے لیے بنایا ہے تو دیکھ، اگرچہ تجھے لا علم پیدا کیا لیکن جعل لکم السمع والابصار والافئدہ، میں نے تجھے سننے کی طاقت بھی دی، میں نے تجھے دیکھنے کی طاقت بھی دی، میں نے تجھے سوچنے کی طاقت بھی دی، میں چاہتا ہوں کہ تم میرے شکر گزار بندے بن جاؤ. اب یہاں پر جو ہمارا موضوع ہے تربیت اولاد، اپنی اولاد کو راہ راست پر رکھنا، اس کے اندر اور سارے نکات آنے والے ہیں. اہم ترین نقطہ یہ ہے کہ وی ہیو ٹو مانیٹر کہ بچہ دیکھ کیا رہا ہے، وی ہیو ٹو مانیٹر کہ بچہ سن کیا رہا ہے. اپنی زندگی کے اندر بھی، اس لیے کہ جب پوچھا گیا کسی اسکالر سے کہ بھائی بچے کی ڈیفینیشن کیا ہے، ہاؤ ٹو ڈیفائن دا چائلڈ اور کڈ، تو ایک ایجوکیشنسٹ ہے، اس نے جملہ اپنے طرف سے کہا کہ میں ڈیفائن کرتا ہوں بچے کو the most powerful learning machine in the world. The most powerful learning machine. آج ہم جتنے بھی ہیں نا، آج ہم جتنے بڑے ہو گئے ہیں، جتنی ڈگریز ہمارے پاس آ گئی ہیں، جتنا علم حاصل کر لیا ہے ہم نے، جتنی صلاحیتیں ہمارے اندر ہیں، ان سب کے سب کا تعلق اس بچپن سے ہے جو ہمیں دیا گیا تھا. آج جو بھی ہمارے ایٹیچیوڈز ہیں، آج دنیا کے جتنے مسائل میں ہمارے جتنے ریسپانسز ہیں، جتنے ہمارے ریئیکشنز ہیں، جس طرح سے ہم بیہیو کرتے ہیں، کہیں ہم غصے ہو جاتے ہیں، کہیں ہم ڈانٹ دیتے ہیں، کہیں پہ ہم ڈھنڈے پڑ جاتے ہیں، کہیں ہم ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، کہیں پر ہم بول نہیں پاتے ہیں، کہیں پر ہم رک نہیں پاتے ہیں، ان سب کا تعلق ریفلیکٹ کرتا ہے ہمارا بچپن، ہمیں کون سا ماحول دیا گیا، ہمیں کیسا ماحول دیا گیا. جعل لکم السمع والابصار والافئدہ. اب آئیے ایک بات مجھے آج کرنا، اس تربیت کا آغاز ہوتا کہاں سے ہے، اولاد کی تربیت کی شروعات کہاں سے ہوتی ہے. اب اس کے اندر کئی سارے آنسرز ہیں، یعنی ایک سمپل آنسر یہ ہے کہ ہم بچے کو جب اسکول میں ڈالتے ہیں تو وہاں سے بچے کی تربیت کا آغاز ہوتا ہے. یہ فرسٹ پرسپشن جو ذہنوں میں آتا ہے. لیکن بہرحال مجھے معلوم ہے کہ جو مجمع میرے سامنے بیٹھا ہوا وہ اس پرسپشن کو تو بہت جلدی ریفیوز کر دے گا کہ نہیں صاحب آغاز وہاں سے نہیں ہوتا, اس سے پہلے سے ہوتا ہے. یعنی اگر بچہ اسکول میں نہیں جائے گا تو کیا بچے کی تربیت کا آغاز نہیں ہوگا؟ ڈیفینیٹلی ہو جائے گا. کہاں سے آغاز ہوتا؟ تو دوسرا جواب آتا ہے کہ نہیں صاحب بچے کی تربیت کا آغاز ہوتا ہے ماں کی گود سے. کیا واقعی بچے کی تربیت کا آغاز ماں کی گود سے ہوتا ہے؟ تو اب تین لیولز اور ہیں جس کو میں ڈسکس کروں گا اور میں روایات سے اس کو پروف کروں گا آپ کے سامنے. یعنی ہم ڈسکس کریں گے اس کو کہ دیکھیں بات کہاں سے کہاں تک پہنچتی ہے اور ہم کہاں پر ہیں اور اسلام اور ائمہ اہل بیت کی جو نظر ہے وہ کتنا گہری نظر ہے. یعنی ایک اور مرحلہ آگے بڑھتا ہے کہ نہیں ماں کی گود سے آغاز نہیں ہوتا بچے کی تربیت کا, ماں کے پیٹ سے آغاز ہوتا. جب بچہ ماں کے پیٹ میں پروان چڑھ رہا ہے اس وقت بچے کی تربیت کا آغاز ہو جاتا. اس کے بھی ایویڈنس ہمارے پاس ہے. آج روایات بھی اس بات پہ دلالت کرتی ہیں, روایات بھی ان کو بتاتی ہے کہ ہاں واقعا بچہ جب ماں کے پیٹ میں تو کتنا زیادہ اثر انداز ہوتی ہے تربیت. آج کی سائنس بھی کہتی ہے کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں تو کتنے زیادہ اثر انداز ہوتے ہیں ماں کے موڈز اور ماں کے بیہیویئرز بچے کے اوپر. اگر بچہ ماں کے پیٹ میں اور ماں مثال کے طور پر الکوہل پی رہی ہے, جو یہاں پر یورپ کی جو ریسرچ ہے اس پر ڈسکس کرتے ہیں کہ اگر ماں الکوہل پی رہی ہے تو بچے پر کیا اثر انداز ہونے والا, ماں اگر اس دوران میوزک سن رہی ہے تو بچے پر کیا اثر ہونے والا, ماں اگر اس دوران ہارر موویز دیکھ رہی ہے تو بچے پر کیا اثر ہونے والا, ماں اگر اس دوران اچھے پکچرز دیکھ رہی تو اس پر کیا اثر ہونے والا ہے, ماں اس کے دوران اگر اچھے کام کرے تو بچے پہ کیا اثر ہونے والا ہے. اثر کرتی ہے. گود بھی بات کا مرحلہ ہے, پیٹ سے پہلے کا مرحلہ ہے. لیکن اگر اہل بیت اطہار کی تعلیمات کو دیکھیں تو بچے کی تربیت کا آغاز نہ اس وقت ہوتا ہے جب بچہ ماں کی گود میں آ گیا, نہ اس وقت ہوتا ہے جب بچہ ماں کے پیٹ میں آ گیا, بلکہ ایک لفظ میں استعمال کرتا ہوں, مجھے نہیں پتا میں کتنا سمجھا پاؤں گا اس ورڈ کا, حتیٰ اس وقت بھی آغاز نہیں ہوتا جب بچہ باپ کے پیٹ میں. یعنی یہ بھی سوال ہے کہ آیا بچہ باپ کے پیٹ میں کیسے آئے گا؟ تو اس پر بھی ایویڈینس ہے کہ نہیں وہاں سے بھی اس کا آغاز ہے, اس پر بھی ہم بات کریں گے. لیکن اس سے بھی پہلے, اس سے بھی پہلے یوں سمجھ لیجئے کہ جب وہ قطرہ اول جو باپ کے وجود سے نکل کر ماں کے رحم میں منتقل ہونے والا ہے اس سے بھی پہلے بچے کی تربیت کا آغاز ہوتا ہے. اس وقت جب انسان جس کو خود بچہ کہا جا رہا ہوتا, ابھی اس نے شادی بھی نہیں کی ہوتی, ابھی شادی کے بندھن میں بندھا بھی نہیں ہوتا, اسلام کہتا ہے بچے کی تربیت کا آغاز اس وقت ہو جاتا. یعنی نوجوان تیری اولاد کی تربیت کا آغاز اس وقت ہوگا جب ابھی تو خود بچہ ہے. کیا مطلب؟ اب آئیے ایک ایویڈنس اور دیکھیں بات کہاں تک پہنچتی. جب شادی کرنے کی بات آئی, اب میرا موضوع شادی نہیں ہے, تربیت اولاد ہے لیکن میں لنک کر رہا ہوں. کہا کہ دیکھو جب شادی کرنے کا موقع ہے تو ایک مرحلہ وہ ہے جب انسان یہ ارادہ اور فیصلہ کرتا ہے کہ یس ناؤ آئی ہیو ٹو میری, اب میرا وقت آ گیا, مجھے شادی کرنی ہے, اب مجھے رشتہ ازدواج میں بندھنا. تو جیسے ابھی لڑکی چوز نہیں کی ہے, ابھی لڑکا چوز نہیں کیا ہے, ابھی اسپاؤس کو چوز نہیں کیا ہے, ابھی تو شروعات ہے, یہ فیصلہ کرنا ہے کہ یس آئی ہیو ٹو. تو اس کے بعد اب لڑکی ڈھونڈنے کا مرحلہ ہوگا, لڑکا ڈھونڈنے کا مرحلہ ہوگا, ساری باتیں ہوں گی. اسلام کہتا ہے جیسے تم نے فیصلہ کیا تو باقی سارے تم کو جو کرنا ہے کرنا. سب سے پہلا جو مستحب اور سب سے پہلی ریکمنڈیشن جو اہل بیت اطہار کے پاس سے آئی ہے وہ یہ ہے کہ دو رکعت نماز پڑھو اور ایک دعائے خدا کی بارگاہ میں اس دعا کو پیش کرو. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب بھی میں نے یہ روایت پڑھی ہے تو کافی لوگ آ کر کہتے ہیں مولانا ہمارا تو موقع گزر گیا, ہمیں تو کسی نے نہیں بتایا کہ اس وقت یہ دعا بھی پڑھنی تھی اور نماز بھی پڑھنی تھی, ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا. تو خیر جب سے پتا چلا, اپنی آئندہ نسلوں کے لیے کام کی بات ہے, اپنے گھر میں بچے بچیوں کو بتانے کی بات ہے, جب شادی کا ارادہ کرو دو رکعت نماز پڑھو. اچھا عبادت پانچ منٹ سے زیادہ کی عبادت نہیں, وضو کرنا ہے, دو رکعت نماز پڑھنی, دعا مانگنی, لیکن ایک مکمل میسج ہے. میں سو سمجھتا ہوں کہ ایک مکمل پیغام اہل بیت اطہار کی طرف سے. دیکھیں انسان جب شادی کرنا چاہتا تو کیا کرتا, یعنی جب انسان ڈیسائیڈ کرتا کہ مجھے شادی کر لینی ہے تو انسان کیا کرتا ہے؟ ایک نوجوان اگر سمجھدار ہوگا کیا کرے گا؟ جیسے وہ فیصلہ کرے گا مجھے شادی کرنی ہے اور ابھی اس نے شریک حیات کا انتخاب نہیں کیا، کسی کو پسند نہیں کیا، کسی کو دیکھا نہیں، تو اگر خاندان میں نجابت اور شرافت ہوگی تو یہ بچہ اپنے کسی سینئر کے پاس جائے گا، ہے نا، بڑی بہن کے پاس جائے گا، ماموں کے پاس جائے گا، چچا کے پاس جائے گا، تایا کے پاس جائے گا، بڑے کزن کے پاس جائے گا، بڑے بھائی کے پاس جائے گا، اما کے پاس جائے گا، اور یعنی ان سے وقت لے گا، مثال کے طور پر بیٹھے گا، کہے گا کہ بھائی مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے، کیا بات کرنی ہے؟ تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ ایک فطری جو ایک شائنس جس کو ہم کہہ سکتے ہیں، اس کے بعد وہ کہے گا کہ آئی وانٹ ٹو میری، مجھے شادی کرنی ہے، میں شادی کرنا چاہتا ہوں. تو ہوگا یہ کہ کچھ ریسپانسز ملیں گے اس کو، کیونکہ جن کے پاس گیا ہوگا وہ یقیناً سمجھدار کے پاس گیا ہوگا، کسی بڑے کے پاس گیا ہوگا جس کے ساتھ وہ فرینڈ بھی ہے، جس کے ساتھ دل کی بات کر بھی سکتا ہے، جس کے ساتھ اپنے دل کی بات کو شیئر بھی کر سکتا ہے. تو اب اس بزرگ کی ذمہ داری بنتی تھوڑا سا گائیڈ کرے اس کو، بیٹا شادی تو کرنی ہے لیکن دیکھو ایسا ایسا خیال رکھنا، ہم نے بغیر سوچے سمجھے کر لی تھی. اپنے تجربات کے اعتبار سے جو بزرگ ہوں گے گائیڈ کریں گے اس کو. اب آپ ذرا غور کیجئے کہ دو رکعت نماز پڑھنے کا مومن سے، یعنی چچا سے بات کرنا ہے، ماموں سے بات کرنا ہے، تایا سے بات کرنا ہے، خالہ سے بات کرنا ہے، بہن سے بات کرنا ہے، سب سے کرنا بات، پہلے پروردگار سے والی بات کر لو، پہلے اپنے اللہ سے تو شیئر کر لو. دو رکعت نماز ادا کرو، پروردگار سے بات ہو گئی. یہ نو رکعت نماز ادا کرنے کے بعد ایک چھوٹی سی دعا کتابوں میں لکھی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم انی ارید ان اتزوج. وہی جملہ جو چچا سے کہنا ہے، ماموں سے کہنا، وہی جملہ پروردگار سے کہو، اللہم انی ارید ان اتزوج. اس کا ایگزیکٹ ترجمہ یہ ہے کہ گاڈ آئی وانٹ ٹو میری. پروردگارا میرا ارادہ ہے کہ میں ازدواج کر لوں، اللہم انی ارید، میرا ارادہ ہے ان اتزوج، میں شادی کر لوں. اب جیسے ہی کہا اللہم انی ارید ان اتزوج، وہی کام جو بزرگوں نے کرنا تھا مشورہ دینے کا، وہی کام سب سے پہلے پروردگار کہہ رہا ہے مشورہ دے گا، لیکن پروردگار بول نہیں رہا تمہارے ساتھ. یہ دعا کی صورت میں در حقیقت پروردگار کا ریسپانس ہے، اٹس ناٹ اونلی دا ریچول. ایسا نہیں کہ ایک رسم ہے بس، ہو گئی ہو گئی، سمجھ میں آیا آیا، نہیں آیا نہیں آیا. جیسے ہی کہا اللہم انی ارید ان اتزوج، جواب آیا. اب وہ جواب بھی دعا کی صورت میں ہی ہے، دعا یہ ہے کہ آگے بڑھاؤ دعا کو، فاختر لی من النساء، تو پالنے والے میری خواہش شادی ہو جائے، تو اب تو میرے لیے عورتوں میں سے ایک ایسی عورت کا انتخاب کرنا، فاختر لی من النساء اعفہن، جو سب سے زیادہ پاک دامن ہو. انہیں پروردگار ہی کہہ رہا ہے کہ بندے تو نے شادی کا ارادہ کر لیا، تو اگرچہ زبان سے دعا منگوا جا رہی ہے لیکن در حقیقت پروردگار پیغام دے رہا ہے، اے میرے بندے جب شادی کا ارادہ ہے تو سارے پیرامیٹرز بعد میں، سب سے پہلا پیرامیٹر یہ کہ ایسی لڑکی کا انتخاب کرنا جو سب سے زیادہ پاک دامن ہو. آفہن فرجن، پالنے والے سب سے زیادہ پاک دامن لڑکی کا میرے لیے انتخاب کرنا. اب میں نہیں سمجھ رہا کہ میں کیسے عرض کروں یہ بات، کیونکہ میرے سامنے وہ نوجوان مجمع نہیں جو ہونا چاہیے جن کے سامنے باتیں کرنی ہیں مجھے، لیکن آپ اپنے بچوں کے تک پلیز یہ میسیجز آگے فارورڈ کریں، ڈیلیور کریں کہ پروردگار کہہ رہا ہے کہ دیکھ میرے بندے، سب سے پہلا پیرامیٹر ہے پاک دامن ہونے کا. جو لڑکی تمہارے ساتھ مثال کے طور پر کئی سال تک ٹیکسٹنگ کر سکتی ہے، ڈیٹنگ کر سکتی ہے، بیٹھ کر چائے اور کافی پی سکتی ہے، اس کے بارے میں یہ کہنا آفہن پاک دامن ترین ہے، اتنا آسان نہیں ہے. یعنی آج ہماری نسلیں کہاں جا رہی ہیں، احساس ہی نہیں. آفہن فرجن و اوسعہن رزقن، پالنے والے ایسی کا انتخاب کرنا کہ جس کا رزق سب سے زیادہ وسیع ہو. و اعظمہن برکتن، اور پالنے والے ایسی کا انتخاب کرنا کہ جو برکت کے اعتبار سے بہت زیادہ عظیم ہو. یعنی مال کی کوانٹیٹی اتنا بڑا معیار نہیں جتنا بڑا مال کی کوالٹی معیار ہے. بعض اوقات مال ہوتا ہے برکت نہیں ہوتی ہے. لوگ کہتے ہیں مطلب برکت کیا ہوتی ہے؟ برکت از نیور ریلیٹڈ ٹو دا کوانٹیٹی، نیور. برکت از آلویز ریلیٹڈ ٹو دی کوالٹی. بہت سخت انسان کے پاس کم مال ہوتا ہے لیکن انسان دیکھتا ہے کہ پتہ نہیں کتنی میرے کام آسانی سے ہوتے چلے جا رہے ہیں, اور بعض اوقات انسان کے پاس بے تحاشا مال ہوتا ہے لیکن پھر بھی ایسا لگتا ہے کہ وہ ہمیشہ تکلیف کے اندر ہی. وَأَحْفَظَهُنَّ لِي فِي نَفْسِهَا وَمَالِي, اور پالنے والے ایسی شریک کی حیات کا انتخاب کرنا کہ جس کے اندر دو انتہائی اہم خصوصیات ہوں. یعنی ساری باتیں پروردگار مشورہ دے رہا ہے کہ تم یہ کرنا, دعا کے ذریعے منگوایا جا رہا ہے. احفظہن, جو سب سے زیادہ حفاظت کرنے والی ہو دو چیزوں کی, کون کون سی چیزوں کی حفاظت کرنے والی ہو؟ نمبر ایک میرے مال کی حفاظت کرنے والی ہو, نمبر دو اپنے وجود کی حفاظت کرنے والی ہو. ایسی شریک آیت کا انتخاب. لہذا اہل بیت اطہار کی تعلیمات میں تو ہے ہی, دنیا کی زبانوں میں محاورے ہیں, شاید اٹلی کی محاورت ہے پتہ نہیں کہاں کا یہ ضرب المثل ہے کہ بے وقوف ہے وہ انسان جو چہرہ دیکھ کر پوری عورت سے شادی کر لیتا. آج کا ہمارا نوجوان کیا کرتا, چہرہ دیکھ کر پوری عورت سے شادی کر لیتا. ایمان ہماری پرائیورٹیز میں شامل ہی نہیں ہے, پروردگار سے انس ہمارے پرائیورٹیز میں شامل ہی نہیں ہے, اور ہم سوچتے ہیں کہ تربیت اولاد. اذن گرامی آپ یاد رکھیے گا, اگر اولاد کی صحیح تربیت صحیح موقع پر نہ ہوئی. میں پچھلے سال لاس انجلس میں تھا ایک مومن وہاں پر, اور میں نے اکثر تذکرہ کیا ہے امریکہ کے مجالس میں اس واقعے کا, بیکاز اٹ واز ریئلی شاکنگ فار می ایز ویل. ایک مومن ہے نوجوان, دوستوں میں سے ہمارے, اس سے کام ہے, غسل و کفن وغیرہ کے کاموں میں انوالو ہوتے ہیں, اور یہاں پر ہر جگہ پر اس طرح کے نوجوان ہیں جو مومنین ہیں جو اس طرح کی سروسز انجام دیتے ہیں اپنی کمیونٹی کے اندر, اور ان کا ویب سائٹ پر ایڈریس بھی ہے اور ان کی ویب سائٹ بھی بنی ہوئی ایمبولا والے, اگر آپ نے سنا ہو تو. کہنے لگا مولانا ایک فون آیا میرے پاس, وین وی آر ڈسکسنگ آل دیز, تو خود اس نے یہ شیئر کی بات. کہنے لگا مولانا ایک فون آیا میرے پاس, اور آ کر کہنے لگا کہ نوجوان تھا, میں نے فون ریسیو کیا کیونکہ میرا نمبر ویب سائٹ پر موجود ہے. تو کہنے لگا کہ مسٹر رضا والا, یس کیا بات ہے بھائی؟ کہنے لگا آئی وانٹ اے فیور, آئی وانٹ یو ٹو ہیلپ می. کیا ہیلپ چاہیے آپ کو؟ کہنے لگا کہ لک, مائی فادر از ڈائڈ اینڈ ہی از ریٹن ان ہز ول دیٹ ہی از اے شیعہ. آئی ڈونٹ نو واٹ دیٹ شیعہ از, بٹ ہی از سیڈ دیٹ ہی از ریٹن ان ہز ول دیٹ آئی شوڈ بی بڑی ان اے شیعہ وے اینڈ دس, اینڈ آئی واز سرچنگ ان دی انٹرنیٹ اینڈ آئی فاؤنڈ یو ایز اے شیعہ, سو آئی ایم آسکنگ یو, کین یو پلیز ہیلپ می آؤٹ. آپ کا کیا خیال ہے اذن گرامی کہ یہ کیا ایک دن میں ہوتا ہے؟ یہ ایک ہفتے میں ہوتا ہے, یہ ایک مہینے میں ہوتا ہے, ایک سال میں ہوتا ہے؟ نہیں, دو تین نسلیں تو چاہیے اس لیول تک پہنچنے کے لیے. آغاز مت دیکھو, انجام دیکھو کتنا خطرناک ہو سکتا ہے, انجام دیکھو کتنا خطرناک ہو سکتا ہے. جہاں انسان بچوں کی تربیت صحیح نہیں کرے گا تو نتائج وہاں تک پہنچ سکتے ہیں. آئی ڈونٹ نو واٹ دیٹ شیعہ از, یعنی زندگی گزر گئی باپ کو اپنی اولاد کو بتانے کا موقع نہ ملا کہ واٹ دیٹ شیعہ از. یہ دو نسلوں کے بعد جا کر, تین نسلوں کے بعد جا کر, بعض اوقات چار نسلوں کے بعد جا کر ہوگا. اس کی روک تھام ابھی سے کرنا, تربیت اولاد کا موضوع اتنا اہم ہے. لہذا قرآن, لہذا اہل بیت اطہار کیا کہتے ہیں؟ جب شادی کا ارادہ کیا, اچھا لوگ آتے ہیں میرے پاس, ابھی تو مسئلہ تو ایسا ہے کہ گلوبل مسئلہ ہے, امریکہ کا مسئلہ نہیں ہے, امریکہ میں کوئی میرے پاس نہیں آیا, اس لیے کہ امریکہ میں تو لوگ پوچھنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتے اس معاملے پہ بات کرنا. پاکستان میں کیسے آیا مولانا صاحب؟ یعنی بعض اوقات لڑکی لڑکا دونوں کیسز میرے پاس آتے ہیں. وہ سنی لڑکی ہے مولانا صاحب, وہ سنی لڑکا شادی کرنا چاہتا ہے مجھ سے, میں سے شادی کرنا چاہتی ہوں. آپ میرے والدین کو سمجھائیں. اچھا پہلے مجھے تو سمجھ میں آ جائے. میں نے کہا اچھا مجھے بتائیے کہ میں کیا بات کروں کہ والدین سے؟ نہیں, وہ سنی لڑکا ہے, وہ تو شیعہ ہونے کو تیار ہے. اچھا مولانا سے بات کی جائے گی تو یہی بات کی جائے گی؟ یعنی ہم سے یہ کب کہا جائے گا کہ مولانا صاحب آپ جو ہے وہ بہت لڑکا اچھا ہے اور بڑے ویری کول اینڈ از کیئرنگ اینڈ لائک دس؟ وہ تو یہ کہیں گے مولانا صاحب دین کی بات کریں گے مولانا کے سامنے. میں نے کہا اچھا شیعہ بننے کو تیار ہے؟ ہاں مولانا صاحب شیعہ بننے کو تیار ہے, بہت اچھا لڑکا ہے, ایسا ہے ویسا. اچھا اب بات ہوا تو میں نے ایک سوال کیا, میں نے کہا بات بتائیے کہ اگر آپ کے ساتھ شادی نہ ہو تو پھر بھی شیعہ بننے کو تیار ہے؟ کہیں گے نہیں مولانا پھر وہ کیوں شیعہ بنے گا. پھر میں سمجھایا, میں نے کہا دیکھو بہن, دیکھو بیٹی, بات یہ ہے کہ جو تمہارا چہرہ دیکھ کر دین چھوڑنے کو تیار ہو گیا وہ مولا کی خاطر تو نہیں بن رہا نا شیعہ. یعنی جس کو واقعا شیعہ بننا ہے, مولا کے کردار کو پڑھ کر شیعہ بنے, حضرت زہرا کی سیرت کو پڑھ کر شیعہ بنے, اہل بیت اطہار کے کرامتوں کو پڑھ کر شیعہ بنے, وہ شیعہ ہے. جو تمہارا دیکھ کر آج اپنے سنیزم یا مثال کے طور پر اپنے دین کو چھوڑنے کو تیار ہو گیا, تو جو اب تمہاری خاطر ایک چہرے کی خاطر دین چھوڑ سکتا ہے وہ دوسرے چہرے کی خاطر پہلا چہرہ کیسے نہیں چھوڑ سکتا. سو فیصد رزلٹ کبھی بھی خراب نہیں ہوتے, ذرا گرامی یاد رکھیے گا. این ممکن ہے میں بات کروں آپ کے بل صاحب, ہمارے سامنے دو ایگزامپل ہیں جہاں پر جو ہے بڑی کامیاب لو میرجز ہوئی ہیں, لیکن اگر دو کامیاب ایگزامپل ہیں تو دس ناکام ایگزامپل بھی تو ہیں سامنے. ایک انسان کیسے فیصلہ کر سکتا ہے کہ میں کامیاب ہی ہونے والا؟ پروردگار عالم اس وقت کہہ رہا ہے. اچھا پھر اب میں تربیت اولاد سے اس کو لنک کروں, بات کہاں تک جاری ہے آپ دیکھیں. تربیت اولاد کا آغاز کیسے ہوتا ہے؟ تو شادی کی بات ہے. پھر اس روایت کے اندر جو جوا کا اگلا جملہ ہے, اللہم انی اريد ان اتزوج فاختر لي من النساء عافهن فرجا واوسعهن رزقا واعظمهن بركه واحفظهن لي في نفسها ومالي وارزق لي منها ولدا طيبا تجعله خلفا صالحا في حياتي وبعد مماتي. دعا تو ایک منٹ کی ہے, آدھی منٹ کی بلکہ دعا, وارزق لي منها ولدا صالحا ولدا طيبا, اور پالنے والے اس عورت سے مجھے ایک پاک اور پاکیزہ اولاد دینا. ابھی عورت کو چوز نہیں کیا ہے, لیکن پروردگار ذہن میں اولاد کا کانسیپٹ ڈال رہا ہے. لوگ جو تمہارے گھر میں آنے والی ہے وہ صرف بیوی بن کر نہیں آنے والی, تمہارے بچوں کی ماں بھی وہی ہے. یعنی یہ پاسبل نہیں ہے وہ ہمارے ایک, اب مجھے نہیں پتا ممبر سے کس حد تک یہ باتیں مناسب ہوتی ہیں, لیکن بعض اوقات موضوع کی خشکی کو دور کرنے کے لیے میں ہلکے بھول کے جملے کہہ دیتا ہوں, تو پلیز مجھ سے درگزر کیجیے گا. کلنا صاحب ایک مرد چاہتا کیا ہے؟ کہا ایک ایسی عورت جو اس کو بہترین کھانا پکا کے کھلا, ایک ایسی عورت جو اس کے بچوں کی بہترین تربیت کر سکے, ایک ایسی عورت جو مثال کے طور پر گھر کو بہترین طریقے سے صاف رکھ سکے, اور ایک ایسا گھر جہاں ان تینوں کو رکھ سکے. اور فرمانے تو یہ تینوں کام تین الگ الگ عورتیں نہیں کرنے والی ہیں, یہ تینوں کام ایک ہی عورت سے کروانا ہے. بچے بھی وہی دے گی, بچوں کو پالے گی بھی وہی, گھر والوں سے روابط بھی وہی رکھے گی. یہ پاسبل نہیں ہے کہ انسان شادی کسی اور جگہ رہے, بچوں کی ماں کسی اور کو بنا دے. یعنی ایسا ہوتا تو شاید آسانی ہو جاتی انسان کے لیے. ایک نوجوان غلطی کرتا ہے, یہ کام شادی کرتے وقت سوچتا نہیں ہے کہ یہی میرے بچوں کی کل ماں بننے والی ہیں. اور آج دیکھیے اس طرح کے مسائل پیدا ہونا شروع ہو گئے, مکمل کے مکمل کلچر ڈفرینٹ ہے. نوجوان لڑکے ایسی خواتین سے شادیاں کر رہے ہیں جن کا آپ کے کلچر سے آپ کے دین سے کوئی تعلق نہیں ہے. اگر ایک لڑکی مسلمان ہو بھی جاتی ہے آپ کے ہاں میں ہاں ملا کر, اسے پتہ نہیں اسلام ہے کیا, وہ اسلام کو سمجھا نہیں, اس نے صرف آپ کو دیکھا ہے. اب جتنا اسلام آپ کے پاس ہے وہ اسی کو اسلام سمجھ رہی ہے. فقدر لمنها ولدا طيبا تجعله خلفا صالحا, پالنے والے مجھے ایک نیک اولاد دینا, ایسی اولاد کہ جس کو تو میرا بہترین جانشین قرار دے, تج الح خلف صالحا فی حیاتی و بعد مماتی. لوگ اس کی روٹس کہاں تک ہیں, اس کے فروٹس کہاں تک ہیں, تربیت اولاد کی بنیادیں کہاں پر ہیں, جڑیں کہاں پر ہیں, اور تربیت اولاد کے نتائج کہاں تک جانے والے. تج الح خلف صالحا فی حیاتی و بعد مماتی, میری زندگی میں بھی میرا بہترین جانشین, میرے مرنے کے بعد میرا بہترین جانشین. میرے مرنے کے بعد یہ نہ کہہ رہا ہوں آئی ڈونٹ نو واٹ دیٹ شیعہ از. اسے پتا نہ ہو کہ باپ کے لیے سالے ثواب کیسے کرنا ہے, اس کو پتا نہ ہو کہ باپ کا اگر حج نہیں ہوا تو کیسے کرنا ہے, اس کو پتا نہ ہو کہ باپ کی اگر نمازیں رہ گئی تو کیسے پڑھنی ہے, اس کو پتا نہ ہو کہ باپ کے اگر روزے رہ گئے تو کیسے رکھوانا ہے, باپ کی ذمہ داریوں کو کیسے پورا کرنا ہے, باپ یا ماں کی, ضروری باپ, میں دونوں حالوں سے بات کر رہا ہوں, ماں اور باپ کے لیے کیسے نیکی کرنی ہے, سالے ثواب کیسے کرنا. جناب عیسیٰ کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا نا, بڑا مشہور قصہ ہے. جا رہے تھے, گزر رہے تھے ایک مرتبہ ایک مقام سے, دیکھا کہ قبر پر عذاب ہو رہا ہے. وہ جو نگاہ ملکوتی پروردگار عالم نے انبیاء کرام کو دی ہوئی ہے, دیکھ رہے اپنی نگاہوں سے ملاحظہ کر رہے ہیں, بس سخترین عذاب ہو رہا ہے مردے پر. چلے گئے وہاں سے. بہرحال جب لوٹ کر شام کو یا اگلے دن جب کسی دن واپس جب آ رہے تھے, اسی قبر کے پاس سے گزرے, دیکھا کہ اس کا قبر جنت کے باغات میں سے ایک باغ بنی ہوئی ہے. سارے عذاب کو ہٹا دیا گیا, نعمتوں کے اندر ہے, آسائشوں کے اندر ہے, پروردگار کی طرف سے احسان کر دیا گیا اس کے اوپر. رب العزت کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیا, پروردگار ایسا کیا کیا ہے؟ انسان کے عمل اس کے مرنے کے بعد ختم ہو جاتے ہیں, اف رائٹ رائٹ, اف رانگ رانگ, ختم ہو کے بعد. یہ مرنے کے بعد کون سا عمل اس نے ایسا کر دیا کہ اس کے عذاب کو تبدیل کر کے جو ہے وہ جنت کے باغ میں تبدیل کر دیا گیا؟ جواب آیا, اے عیسیٰ, یہ ایک اولاد چھوڑ کر مرا تھا اور اس کے بچے نے پہلی مرتبہ پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم, اس اللہ کے نام سے جو رحمان ہے, رحم کرنے والا ہے, رحیم ہے, کہا عیسیٰ مجھے شرم آتی ہے کہ کسی کی اولاد مجھے رحمان اور رحیم کہے اور اس کے باپ کو میں عذاب میں مبتلا رکھوں. تجعلہ خلفا صالحا فی حیاتی وبعد مماتی, ایسی اولاد چھوڑ کے جاؤ جو تمہارے مرنے کے بعد کہے الرحمن الرحیم, نہ ایسی اولاد جو کہے کہ آئی ڈونٹ نو واٹ دیٹ شی از. اور یہ فیصلہ ہم نے کرنا ہے, وی ہیو ٹو چوز. یہ ہے تربیت اولاد. کہاں تک تربیت اولاد جاتی ہے؟ گھر کا کیسا ماحول دے کر جا رہے ہو؟ کیسی اولاد چھوڑ کر جا رہے ہو؟ بس گرامی میں آج کی حد تک, کیونکہ مجھے اندازہ ہے گفتگو کو مکمل کرا, یہ انگریزی کے مجالے سے مکمل ہو جائے اس کے بعد ہم تھوڑا سا اور زیادہ ٹائم لے پائیں گے. لیکن اولاد, کیسی اولاد جو باپ کا سہارا بن جائے, زندگی میں بھی سہارا بنے, اور زندگی میں سہارا بنے تو کیسا سہارا بنے؟ جیسا حسین کو اکبر کا سہارا تھا. سر غور تو کریں, اکبر کا سہارا کتنا عظیم سہارا. یعنی کون اکبر؟ حسین جانتے ہیں کیا ہے میرا اکبر. کاروان جا رہا ہے کربلا کی طرف, مکے سے نکل کر ابھی کربلا پہنچا نہیں ہے. مخاطر میں لکھا یہ روایت, علماء پڑھتے بھی ہیں, شہزاد علی اکبر آرام فرما رہے, سو رہے, خواب دیکھا, اور خواب دیکھنے کے بعد بیدار ہوتے ہیں, بابا کی خدمت میں آتے ہیں, ایک عجیب سوال کرتے ہیں, کہ رہے بابا میں نے خواب دیکھا, مجھے خواب کی تعبیر بتائیے. کیا بیٹا کیا خواب دیکھا ہے؟ بابا بڑا عجیب خواب دیکھا ہے. بیٹا بولو کیا بات ہے؟ بابا بات یہ ہے, میں نے خواب دیکھا ہے کہ ہمارا کاروان آگے آگے جا رہا ہے, پیچھے سے ایک بنادی ندا دے رہا ہے کہ دیکھو تو اس کاروان کو کس طرح سے یہ موت کے منہ کی طرف جا رہا ہے. بابا کیا تعبیر اس خواب کی؟ حسین علی اکبر کو دیکھا اور ایک سوال پوچھا, بیٹا ایک بات بتاؤ, موت تمہیں کیسا محسوس ہوتی ہے؟ موت تمہیں کیسی لگتی ہے؟ اکبر جیسا بیٹا جواب دیتا, بابا یہ بتائیے ہم حق پر ہیں کہ نہیں ہیں. اب بے اختیار حسین نے جواب دیا, بیٹا علی اکبر کیسی بات کرتے ہو, ہم یقیناً حق پر ہیں. جیسے حسین نے کہا, بیٹا ہم یقیناً حق پر ہیں, بے اختیار اکبر کہتے, بابا پھر کیا فرق پڑتا ہے, ہم موت پر جا گرے یا موت ہم پر آ گرے؟ یہ ہے علی اکبر. اور کوئی ماں کے دل سے پوچھے کہ اکبر کیا ہے؟ یہ ایام تو ہے. جب اہل بیت کا لٹا ہوا قافلہ شام کی منزلوں میں پہنچا ہے تو بعض ان شہروں سے گزرا جہاں مکمل عیسائی آبادیاں تھیں اور ندا کر دی گئی تھی کہ بادشاہ وقت و فضا نصیب ہوئی ہے, باغیوں کا کاروان ہے جو آ رہا ہے, سب کو تماشا دیکھنا ہے. اور لوگ زمانے میں دیکھا کرتے تھے. لیکن جو عجیب منظر دیکھا ان عیسائی لوگوں نے, کیا منظر دیکھا؟ ایک کاروان ہے جو دور سے آ رہا ہے, جو کاروان کا سالار ہے, جو سب سے آگے آگے چل رہا ہے, ایک جوان ہے جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں, پاؤں میں بیڑی ہے. گلے میں توغ خاردار ہے، آہستہ آہستہ وہ سارے بار اس کاروان کو لے کے چلا آ رہا ہے، فوجی ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں، جیسے جیسے آگے بڑھا، کچھ نئے کے نیزہ پر سر بلند ہیں جو نظر آ رہے ہیں، کچھ بے پردہ سیدانیاں ہیں جو نظر آ رہی ہیں، ان عورتوں نے دیکھا سر آ رہے تھے، سر آتے آتے ایک عورت کی نظر ایک سر پر پڑی، بے اختیار زبان سے جملہ نکلا، خدا کرے اس جوان کی ماں مر گئی ہو، خدا کرے اس جوان کی ماں مر گئی ہو. ام لیلہ نے اس عورت کی آواز کو سنا، اکبر کے چہرے کو دیکھ کر اس عورت نے جملہ کہا تھا، بے اختیار کہنے لگی، اے بی بی مجھے اتنا بتا، اس جوان نے تیرا کیا بگاڑا ہے، اس جوان کی ماں نے تیرا کیا بگاڑا ہے، تو اس کو کیوں مرنے کی بد دعا دے رہی ہے؟ کہنے لگی، بی بی میں بد دعا نہیں دے رہی ہوں، دیکھیں میں تو غیر ہوں لیکن جوان کا چہرہ تو دیکھو کتنا خوبصورت، اجر کپڑا، جوان کا چہرہ تو دیکھو کتنا خوبصورت ہے، ارے ہم غیر ہو کر ہم سے برداشت نہیں ہو رہا، اگر اس کی ماں ہوگی تو اس نے کیسے برداشت کیا ہو، اگر اس کی ماں ہوگی تو کیسے برداشت کیا ہوگا. بس یہی اکبر ہے جس کو حسین نے کربلا کے لیے تیار کیا، یہی اکبر ہے جس کو حسین نے اپنی جانب سے قربانی بنا کر پیش کیا. یہ میرا عقیدہ ہے کہ ہر ایک کی قربانی کربلا کے میدان میں کام آئی ہے. اگر حسین نے اپنی طرف سے کسی کو پیش کیا ہے تو اپنے 18 سال کے جوان علی اکبر کو پیش کیا ہے. شاید یہی راز ہے کہ ہر شہید کو آ کر میرے مولا سے اجازت لینی پڑی ہے، مولا مجھے میدان میں جانے کی اجازت دیں، مولا مجھے میدان میں جانے کی اجازت دیں. حسن کی نشانی قاسم نے بھی آ کر اجازت مانگی، اون و محمد نے بھی آ کر اجازت مانگی، عباس نے بھی آ کر اجازت مانگی. یہ واحد شہید ہے جس کو اجازت نہیں مانگنا پڑی. حسین نے خود بلایا، تقدم ولدی، میرے لال آگے بڑھو، جاؤ جا کر اپنی شہادت خدا کی بارگاہ میں پیش کرو. اکبر خوش ہو گئے. بس ایک روایت پڑھ لا اور گفتگو میں نے مکمل کی. اکبر خوش ہو کر جانے لگتے ہیں، کہتے اکبر ایسے مت جاؤ، جا کر پہلے ماں سے اجازت لے کر آ جاؤ. اجرک اللہ، جاؤ جا کر پہلے ماں سے اجازت لے کر آ جاؤ. اکبر دوڑ کر جاتے ہیں ام لیلہ کے خیمے میں، دیکھتے ہیں کہ ماں مصلی عبادت پر بیٹھی ہوئی ہے، ہاتھ جوڑ کر بیٹھ جاتے ہیں، اماں مجھے میدان میں جانے کی اجازت دیں. ام لیلہ نے سر اٹھا کر اکبر کو دیکھا، اکبر تو ابھی تک زندہ ہے، میں مصلی پر بیٹھی اس لیے ہوں، تیری شہادت کی خبر آئے تو شکر کا سجدہ ادا کرو، جا میرے لال میں نے تجھے اجازت دی. خوش ہو کر اکبر واپس آتے ہیں، گھوڑے پر سوار ہو کر جانا چاہتے ہیں. حسین کہتے ہیں اکبر اجازت لے کر آ گئے. کہا بابا اجازت لے کر آ گیا. کہا کسی اجازت لے کر آئے. کہا با ام لیلہ سے اجازت لے کر آیا ہوں. حسین کہتے اکبر اس ماں سے اجازت نہیں لینے کی بات کر رہا، اس ماں سے اجازت لو جس نے بچپن سے آج تک تجھے پالا. کون سی ماں؟ جا کر زینب سے اجازت لے کر آؤ. اکبر آتے ہیں جناب زینب کے خیمے میں، کوئی اکبر سے پوچھے، ارے میدان میں جا کر لشکر کا مقابلہ کرنا زیادہ مشکل ہے یا شہزادی زینب سے اجازت لینا زیادہ مشکل ہے؟ مزاج آشنا ہے. ایک مرتبہ خیمے میں آتے ہیں، دیکھا کہ شہزادی زینب خیمے میں تشریف فرما ہے. بڑا عجیب انداز تھا، پھوپھی کے اور پھوپھی کا اور بھانجے کا بڑا عجیب انداز تھا. ایک مرتبہ آئے اور آ کر جناب زینب کی گود سر رکھ کر لیٹ گئے. جناب زینب نے اکبر کے بالوں میں انگلیاں پھیرنا شروع کی. اکبر سوال کرتے، پھوپھی اماں میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، میرے سوال کا جواب تو دیجئے گا. کہا بیٹا بولو کیا بات ہے؟ کہا پھوپھی اماں مجھے ایک سوال پوچھنا ہے، اتنا بتائیے آپ کا درجہ زیادہ بلند ہے یا دادی فاطمہ زہرا کا مقام؟ اجر کمر اللہ، اجرک مل اللہ. جیسے ہی دادی کا نام آیا، ماں فاطمہ زہرا کا نام آیا، شہزادی ایک مرتبہ گھبرا کر اپنے مقام پر کھڑی ہو گئے. بیٹا اکبر تو نے کیسا سوال کر لیا؟ کہا دادی فاطمہ زہرا. کہا اس کی اتنا سی کنیز زینب، بس اتنا سننا تھا. ایک مرتبہ ہاتھ جوڑ کر کہنے لگی، وہ بھی اماں تو میرے کام کیجئے، آج دادی کے لال پر اپنے لال کو قربان ہونے کی اجازت دے دیجئے. زینب نے اکبر کو دیکھا، کہا اکبر اگر کسی اور طریقے سے اجازت مانگی ہوتی زینب اجازت نہ دے پاتی. جا اکبر، میں نے فاطمہ کے حسین پر اپنے اکبر کو قربان. وسیعلم الذین ظلموا آل محمد ایام طلب انقلب. پالنے والے تھے جو واسطہ محمد والے محمد کا، ہمارے اس خلیل توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. غم محمد والے محمد کے سوا کوئی غم ہماری زندگی میں شامل نہ فرما. ہمارے ناسوں کو رمال حضرت زہرا میں جگہ عنایت فرما. پالنے والے محمد والے محمد کا واسطہ، جو بیمار ہیں بیمار کربلا کے صدقے میں جلد از جلد صحت کلی عنایت فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بے اولاد ہے بالخصوص جو مورد نظر ہیں، اکبر کی جوانی کے صدقے میں، حسین کے بچوں کے صدقے میں ان کو اولاد صالحہ سے سرفراز فرما، پالنے والے محمد و آل محمد کا واسطہ، اپنے گھرانوں میں ویسی اولاد کی تربیت جو اہل بیت اطہار چاہتے ہیں، جو تربیت کا حق ہے وعدہ کرنے کی ہم سب کو توفیق عنایت فرما، معبود صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کی ہم سب کو توفیق عنایت فرما، محمد و آل محمد کا واسطہ، دنیا میں جہاں بھی اہل بیت اطہار کے چاہنے ماننے والے موجود ہیں ان سب کی جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، قلب مقدس امام زمانہ کو ہم سب سے راضی و خوشنود فرما، ہمارے ان گنہگار آنکھوں کو مولا کے دیدار سے منور فرما، اپنی آخری حجت امام عصر و الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم و تب علینا انک انت التواب الرحیم، ماتم